خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ آج جو سبق ہے، درس ہے، جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے، وہ حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و مہربانی اور آپ کی تمام مخلوق کے لیے رحمت کے حوالے سے ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام لوگوں پر مہربانی فرمانے والے، شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے تھے، بالخصوص مومنین کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر آپ کی شفقت و مہربانی کی انتہا ایسی تھی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلی بات جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بیان فرمائی، وہ قرآن پاک کی آیت کا ایک جز، ایک حصہ بیان کیا کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ مشقت میں پڑتے تم ہو، گرا ان پر گزرتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے اوپر گرا ہے، بھاری ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، تم تمام کی بھلائی کے چاہنے والے ہیں، تم تمام کی بھلائی کی خواہش رکھنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالخصوص مومنوں پر تو بہت ہی زیادہ مہربان ہیں، بہت زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے کہ آپ اتنے نرم دل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفقت و مہربانی اتنی عطا کی ہے، رحمت اتنی عطا فرمائی ہے کہ لوگ کہیں ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گراں گزرتی ہے، بھاری ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بالخصوص امت میں سے کوئی پریشانی کے اندر آئے۔ اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آگے کے معاملات ہیں، بالخصوص قبر و حشر کے معاملات، ان تمام کو جاننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص اس بات کو جانتے تھے کہ دنیاوی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ بندے کو بظاہر جو ہے وہ تکلیف کا سبب بنتی ہیں، مشکلات کا سبب بنتی ہیں، لیکن حقیقتاً جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں وہ قبر و حشر کی پریشانیاں ہیں، کہ دنیا کی پریشانی اس کی حد ہے، ختم ہو جائیں گی، کیسی ہی تکلیف کے اندر بندہ مبتلا ہو، لیکن جب انتقال ہو گیا، موت واقع ہو گئی، تو ہر طرح کی پریشانی سے بندہ دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب آگے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس سے بالکل برعکس ہوتے ہیں، تو اس لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص آخرت کی جو احوال ہیں، آخرت کی جو آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں، اس حوالے سے تمام کے تمام لوگوں کو بچانے کے اوپر بہت زیادہ خواہش مند رہتے تھے۔ یعنی اسلام کی دعوت دے کر، نیکی کی دعوت دے کر، برائیوں سے روک کر، شرک و کفر سے روک کر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو راہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم خواہش تھی۔ تو حریص علیکم، ہر ایک کے لیے بھلائی کے خواہش مند، کوئی ہو، ہر ایک کی بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہنے والے تھے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جہاں تک رہا معاملہ مومنین کا، تو ان پر تو کمال کمال مہربان تھے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اگر اس اعتبار سے دیکھی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی مومنوں کے اوپر مہربانی سے بھری ہوئی ہے. دعا دعا مانگی, دعا کا اختیار دیا, تین دعائیں دیں اللہ تبارک و تعالی نے. دو دعائیں جو ہے وہ دنیا میں مانگی, وہ بھی امت کے لیے مانگی کہ امت کو غرق نہ کیا جائے, ان کو ہلاک نہ کیا جائے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب اسماع الاربعین میں اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ ان کی شفقت و مہربانی تو دیکھو کہ ایک دعا جو ہر نبی کو دی جاتی ہے, ویسے تو نبی کی ہر دعا مقبول ہے لیکن ایک دعا ان کو دی جاتی ہے کہ جو چاہے مانگ لو, جو چاہے مانگ لو. ہر نبی نے دنیا کے اندر وہ دعا مانگ لی لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا بچا کے رکھی, اور بچا کے بھی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے رکھی کہ کل قیامت کے دن اس دعا کے ذریعے شفاعت کو حاصل کریں گے. اس دعا سے شفاعت حاصل ہوگی اور امت کی اس کے ذریعے سے آپ شفاعت فرمائیں گے. کمال یہ ہے کہ شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک کو حاصل ہوگی, ہر ایک کو شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاصل ہوگی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کہ شفاعتی, میری جو شفاعت ہے, لأہل الکبائر من امتی, میری امت میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے ہوگی. اور ایک میں ہے للہارکین, وہ لوگ کے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں ان کو میری شفاعت شامل ہوگی, فلاں 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 کو میری شفاعت ملے گی. تو نیک بندوں کو بھی شفاعت میں سے حصہ ملے گا, اچھے لوگوں کو بھی شفاعت میں سے حصہ ملے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اپنے گناہگار امتیوں کو تسلی دی کہ تمہاری بھی بخشش کا سامان میں کروں گا. لیکن میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت فرمانا, اس کی مہربانی فرمانا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفقت فرمانا, مہربانی فرمانا, یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ جری نہ ہو, بندہ جری نہ ہو بلکہ بندہ جیسی محبت مل رہی ہے ویسا ہی جو ہے وہ اپنے طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق بدلہ دینے کی کوشش کرے. بدلہ تو دے ہی نہیں سکتا کوئی, اس کا حساب تو دے ہی نہیں سکتا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کی مہربانی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے, ظاہر اس احسان کو کون اتار سکتا, کوئی نہیں اتار سکتا. لیکن کم از کم جو بندے کی استطاعت کے اندر ہے وہ تو کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, جو حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کتنی پیاری اس کی تفسیر کی بعضوں نے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے, احسان کا بدلہ احسان ہے, بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مہربان ہے, ایسی رحمت فرمانے والا ہے کہ پہلا احسان بھی اللہ کا ہے, دوسرا احسان بھی اللہ کا ہے. کس طرح کہ احسان کا بدلہ احسان, کہ پہلا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی, اور پھر اس احسان کا بدلہ یعنی اس اسلام اور ایمان کا بدلہ کیا ہے, الا الاحسان, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید احسان فرماتے ہوئے اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا. یہ نہ پہلا احسان ہمارا نہ دوسرا احسان ہمارا, سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. لیکن جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جس حکمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا, بندے کو بھی تو وہی کام کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے رہے, روتے رہے, تو ہمیں بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. تو یہ ساری شفقت و مہربانی یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائیں. دوسری آیت جو قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ ذکر کی ہے وہ ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. ان دونوں آیتوں پر تفصیل سے گفتگو یہ شفا شریف کی ابتدا کے اندر گزر چکی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ کیا گیا. تو رحمت جو ہے وہ ہر ایک کی ضرورت ہے, بغیر رحمت کے کوئی زندہ رہ نہیں سکتا. جب تک رحمت نہیں ہوگی اس وقت تک بندے کو کوئی نعمت نہیں مل سکتی, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام عالمین کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمتوں کا ذریعہ اور سبب ہیں، کہ جس کو جو نعمت مل رہی ہے، جو جس کے اوپر انعام ہو رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کے طفیل ہو رہا ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّ الشَّفْقَةُ وَالرَّأْفَةُ وَالرَّحْمَةُ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ الرَّحِيمِ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب قاضی اعظمان کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی واقعی عاشق صادق تھے، عاشق صادق تھے، سچے عاشق تھے. جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرمایا ہے، بات چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کی، شفقت و مہربانی کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں دیکھتے ہیں کہ اور کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو وہ بھی لکھ ڈالتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ناموں کا تذکرہ ہوا، رؤوف و رحیم کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہاتھوں ہاتھ بیان کرتے گئے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ناموں میں سے دو نام عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ہستی کو اپنے ناموں میں سے نام عطا فرمائے. ایک تو ہم تو رکھتے ہیں رؤوف نام رکھ لیں، کسی کا نام رحیم رکھ لیں، لیکن یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور صرف دو نہیں ہیں بلکہ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ 84 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے گئے ہیں. تو ان میں سے دو نام یہاں پر رؤوف اور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ نام عطا فرمایا. فرمایا قال بعضهم من فضله ان الله تعالى اعطاه اسمين من اسمائه فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم وحكى نحوه الامام ابو بكر بن فورك. آگے حدیث مبارکہ جو پیچھے بھی گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی ہر ایک کے ساتھ تھی، لہذا غزوہ حنین ہوا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو پہلے 100 اونٹ عطا فرمائے، پھر مزید ان کو عطا فرمائے 100 اونٹ، پھر اس کے بعد مزید 100 اونٹ عطا فرمائے. یہ صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے. اپنی پہلی حالت بتاتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِ حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ. حضور عطا فرماتے رہے فرماتے رہے فرماتے رہے یہاں تک کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ہو گئے. اور یہ عطا فرمانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فقط اس لیے تھا تاکہ ان کے دل سے کفر جو ہے وہ دور ہو جائے، کفر کی جو گمراہی ہے، کفر کی جو تاریکی ہے وہ دور ہوتی چلی جائے. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو عطا فرما دیتے، عطا فرماتے رہتے فرماتے رہتے، یہاں تک کہ اس کے دل سے جو ہے وہ کفر کی تاریکی دور ہوتی اور اس کو اتنا مال عطا فرماتے، اتنا مال عطا فرماتے، ایک تو وہ غنی ہو جاتا، پھر اس کے بعد اس کے دل سے دنیا کی محبت کو بھی دور فرما دیا کرتے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ دنیا کا مال عطا فرماتے تھے لیکن آپ کا مقصد اصلی جنت دلانا تھا، کہ ان کو جنت دلانا. تو اس لیے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ یہ خود کہتے ہیں کہ انہو لأحب الخلق الیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو گئے. فرمایا قال حدثنا الفقیہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد الخشنی بقراءتی علیہ قال حدثنا امام الحرمین ابو علی الطبری قال حدثنا عبد الغافر الفارسی قال حدثنا ابو احمد الجلودي قال حدثنا ابراهيم بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه وذكر حنين قال فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن اميه 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني ما أعطاني وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. آگے قاضی از مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و مہربانی کا ایک اور واقعہ ذکر کیا کہ ایک عرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے انہوں نے کچھ طلب کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مال عطا کیا اور پھر اس سے کہا کہ احسنت الیک، کیا میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ اب کچھ تعلق تو ہے نہیں، بس ایک قوم کا تعلق ہے، وہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دے دیا اور پھر اسے پوچھا کہ آپ کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا، تو اس نے عرابی نے کہا کہ لا ولا اجبلتا، نہیں آپ نے کوئی اچھا سلوک میرے ساتھ نہیں کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان غضب میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور کھڑے ہوئے کہ اس کو ماریں یا اس کو قتل کر دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بٹھا دیا، محبت کے ساتھ سب کو بٹھایا. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے کر گئے اور اس عرابی کو مال دیا اور کافی سارا مال دیا. پھر اس سے کہا کہ احسنت الیک، کیا میں نے تمہارے ساتھ مہربانی کی، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا کہ نعم، ہاں اللہ آپ کو میرے خاندان اور گھر والوں کی طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تم نے جو پہلے بات کی میرے صحابہ کے سامنے، تو اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے اچھا خیال نہیں ہے، تمہارے بارے میں وہ غضب کے اندر ہیں. تو جو بات تم نے میرے بارے میں کہی ہے ابھی کہ اللہ تبارک و تعالی تم آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے میرے گھر والوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے، تو یہی بات جا کر تم میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بھی کہہ دو تاکہ تمہارے بارے میں جو ان کے دل کے اندر آیا ہے وہ دور ہو جائے. تو اسی شام یا دوسرے دن وہ عرابی آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ یہ عرابی ہیں، انہوں نے جو بات کہی تھی کل تو وہ تمہارے سامنے ہیں، اب ہم نے ان کو اور مال دیا ہے تو یہ راضی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس طرح کہا ہے، یہ مفہوم ہے. تو عرابی نے کہا کہ ہاں اسی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے میرے خاندان کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے. یعنی جو باتیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی وہی باتیں اس نے آ کے صحابہ کرام علی رضوان کے سامنے بیان کی. یہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مہربانی، اپنی رحمت، اپنی شفقت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میری شفقت و مہربانی کیسی ہے، کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کی کوئی اونٹنی ہے، کسی شخص کی کوئی اونٹنی ہے، اب وہ اونٹنی اس سے چھوٹ کے بھاگی، اونٹنی اس سے چھوٹ کے بھاگی تو تمام کے تمام لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، اب جب سب بھاگے تو پھر وہ اور زیادہ بدک گئی، بھاگنے لگی. اس شخص نے کہا کہ تم رک جاؤ، میں خود اس اونٹنی کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، میں اس کو پکڑ لوں گا. وہ شخص اس اونٹنی کے سامنے کی طرف سے آیا اور اس کے سامنے کوئی گھاس، کوئی زمین کی کوئی چیز پیش کی. اب جیسے ہی اونٹنی اس کے پاس آئی تو اس کو آسانی اس کو پکڑا، اس کو بٹھایا اور اس کے اوپر سواری کر لی اور وہ اس کے بالکل قابو میں آ گئی. تو فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے. اب اس عرابی نے کل جو معاملہ کیا، اگر تم اس کو اس وجہ سے قتل کر دیتے تو یہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا، جہنم میں داخل ہو جاتا. جیسے وہ اونٹنی اگر سارے کے سارے اس کے پیچھے بھاگتے پکڑنے کے لیے تو وہ دوڑتی، اور دوڑتے دوڑتے ہو سکتا ہے یا تو کسی کنویں کے اندر گر جاتی یا مر جاتی. یہ حدیث کے الفاظ نہیں میں بیان کر رہا ہوں کہ اس اونٹنی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا، لیکن اس کے مالک نے اونٹنی کو اچھی طریقے سے سمجھا کہ مجھے اس کو قابو میں کیسے کرنا ہے، تو بڑے آسانی کے ساتھ اس نے اس اونٹنی کو قابو میں کر لیا اور اس کو اپنی سواری کے میں بھی لے آیا اور اس کو کھانا بھی کھلایا، اس کو بالکل اپنے قابو کے اندر کر لیا. تو اسی طرح میرا اور تمہارا معاملہ ہے کہ اس اونٹنی کی مثال اس عرابی کی طرح تھی اور اس کے مالک کی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح تھی، اور یہ جو پیچھے بھاگنے والے تھے یہ تمہاری طرح تھی، کہ اگر تم بھی اس عرابی کے پیچھے بھاگتے اس کو قتل کر دیتے تو جیسے وہ اونٹنی ہلاک ہو جاتی، اسی طرح یہ بندہ بھی ہلاک ہو کے جہنم میں داخل ہو جاتا. لیکن میں نے اس کے اوپر شفقت و مہربانی کی، نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بارے میں اس کا جو گمان تھا وہ دور ہوتا چلا گیا اور اب یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی. اس بات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَرُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَهُ يَطْلُبُ مِنْهُ شَيْئًا فَأَعْطَاهُ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا وَلَا أَجْمَلْتَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُونَ وَقَامُوا إِلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ كُفُّوا ثم قام ودخل منزله وارسل اليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا ثم قال احسنت اليك قال نعم فجزاك الله من اهل وعشيره خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك قلت ما قلت وفي نفس اصحابي من ذلك شيء فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك قال نعم فلما كان الغد او العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم ان هذا الاعرابي قال ما قال فزدناه فزعم انه رضي كذلك قال نعم فجزاك الله من اهل وعشيره خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقه شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستبى عليها وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو منع کیا ہوا تھا کہ میرے پاس میرے کسی ساتھی کی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہ لائی جائے کہ جس سے دل کے اندر کسی طرح کا ملال پیدا ہو، اس کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہو، ایسی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائی جائے، کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب بھی میں اپنے کسی صحابی کے پاس جاؤں تو اس کے بارے میں میرا سینہ بالکل صاف ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سینہ بے کینہ تھا، بالکل پاک ستھرا جو ہے وہ سینہ مبارکہ تھا، اس میں کسی طرح کا کوئی کینہ موجود نہیں تھا. تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے کسی کی برائی بیان ہی نہ کیا کرو، مجھ تک کسی کی برائی پہنچنی نہیں چاہیے، کیونکہ میں چاہتا یہی ہوں کہ جب بھی ان کے سامنے آؤں تو میرا سینہ بالکل صاف ہو. فرماتے ہیں ضروری عنہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لا یبلغنی احد منکم عن احد من اصحابی شیئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی کی احکام کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت بھی وہ اپنائی، وہ طریقہ کار اپنایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جو سیرت بنائی وہ ایسی بنائی کہ جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے بالکل آسان ہے، ہر ایک کے لیے عمل کرنا بالکل آسان ہے. آپ کی شریعت کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر سختی نہیں ہے. چنانچہ کچھ باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر شفقت و مہربانی اور ان کے اوپر آسانی اور ان کے اوپر ایسی باتیں کہ جو ان کے لیے سخت ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو مستقلاً نہیں کیا یا اس کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے کہ اگر میں یہ کام کر لوں یا اس بات کا حکم دے دوں تو میری امت کے اوپر یہ بھاری ہو جائے گا. احکام کے حوالے سے کہ اگر میں یہ حکم دے دوں یا یہ کام کروں تو پھر میری امت کے اوپر بھاری ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء، کہ اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو، یعنی جس طرح ہاتھ دھوئے بغیر، منہ دھوئے بغیر، مسح کیے بغیر، پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، اسی طرح مسواک کے بغیر پھر وضو نہ ہوتا. لیکن یہ بات شاق ہوتی، مشکل ہو جاتی میری امت کے لیے، تو اس لیے میں نے اس بات کا ان کو حکم نہیں دیا. اگر حکم دے دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا یہ فرض ہو جاتا. دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ التراویح پڑھی یا رات کی نماز پڑھی. بخاری شریف کے اندر ہے کہ 3 دن تک آپ نماز پڑھتے رہے اور پیچھے لوگوں کو جب پتا چلا تو پہلے دن کچھ افراد، پھر دوسرے دن بہت سارے افراد، پھر تیسرے دن اس سے بھی زیادہ افراد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد پوری بھر گئی، چوتھے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف نہیں لائے. اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر میں اس طرح کرتا تو خوف تھا اس بات کا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے کہ اب سارے اٹھ کر جو ہے اس ٹائم میں آ کے نماز پڑھنا شروع کرو اور یہ تم سے نبھتا نہیں، پورا نہیں کر پاتے، تو اس لیے کہ تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے میں نے یہ چھوڑ دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی ہے. اسی طرح صوم وصال، مسلسل روزے رکھنا. صوم وصال کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ افطار کے بعد سے دوسرے دن کا روزہ رکھنا شروع کر دینا، یا افطار و سحر کے اندر مختصر سا کھانا کھا لینا، مسلسل روزے رکھنا. تو صوم وصال سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی بندہ کچھ کھائے پیے نہ، مسلسل روزہ رکھتا رہے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. منع کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ کی امت میں کئی ایسے افراد ہیں، اکثریت ان افراد کی ہے کہ جو اس کو نبھا نہیں سکتے تھے اور ان کے اوپر یہ بات بھاری گزرتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ہمیشہ کعبے کے اندر داخل نہ ہوئے، ہمیشہ کعبے میں داخل نہ ہوئے، بلکہ بعض مرتبہ داخل ہوئے، بعض مرتبہ داخل نہیں ہوئے. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اگر ہمیشہ آ کے کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر داخل ہوتے تو کہیں آپ کی امت کو اس کے لیے ضروری قرار نہ دے دیا جاتا کہ ہر ایک کعبے کے اندر داخل ہو، اور ہر ایک کو کعبے کے اندر داخلہ آسانی سے ملتا نہیں، اب مشکل ہو جاتی. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بعض دفعہ داخل ہوئے، بعض دفعہ داخل نہیں ہوئے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کعبے کے اندر جانا یہ فرض نہیں ہے، کعبے کے اندر جانا فرض نہیں ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، جس شخص کو میں برا بھلا کہوں، جس شخص کو میں برا کہوں کسی کو، یا کسی کے لیے میں رحمت سے دوری کی اس کے خلاف دعا کروں، کسی کے اوپر یہ کہا کہ اس پر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو یا یہ رحمت سے دور ہو، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ فجعل ذالک له زکاۃ و رحمۃ و صلاۃ و طہورا و قربۃ تقربہ بها الیک یوم القیامہ. یعنی امت میں سے کسی کے اوپر ایسی سختی فرمائی بھی تو فرمایا یا اللہ اس کو اس کے لیے پاکیزی کا ذریعہ بنا دے، اور یہ اس کے لیے رحمت بن جائے، اس کے لیے صلات بن جائے، اس کے لیے پاکیزگی بن جائے، اور اس کے لیے ایسی نیکی بن جائے کہ جس کے ذریعے سے تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں مقام عطا فرما دے. یعنی میں اس کو برا کہہ رہا ہوں، غضب کے اندر، جلال کے اندر کوئی ایسے کلمات اس سے کہے ہیں، تو یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں اس انداز میں قبول نہ فرما کہ واقعی اس کے لیے ایسا ہو، بلکہ اس کے برعکس، اس کے بدلے اس کو رحمت و برکت عطا فرما دے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ محبت ہے. اسی طرح یہ ذکر کیا قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور آپ کی نماز ہماری نمازوں کی طرح نہیں تھی، لطف و سرور، ذوق و شوق جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تھا وہ بیان سے باہر ہے، لیکن شفقت امت پر، مہربانی اس قدر تھی کہ بچے کے رونے کی آواز سنی تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں جو ہے وہ جماعت کے اندر ہے، اب اس کی ماں کے اوپر جو ہے وہ بچے کے رونے کی وجہ سے مشقت آئی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، ماں پریشان ہوئی ہوئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے تاکہ سلام پھر کے ماں جو ہے وہ بچے کے پاس جا سکے. فرماتے ہیں وَمِن شَفْقَتِهِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْفِيفُهُ وَتَسْهِيلُهُ عَلَيْهِمْ وَكَرَاهَتُهُ أَشْيَاءَ مَخَافَةَ أَن تُفْرَضَ عَلَيْهِمْ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وخبر صلاه الليل ونهيهم عن الوصال وكراهته دخول الكعبه لئلا يؤنث امته ورغبته لربه ان يجعل صبه ولعنه لهم رحمه بهم وانه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أن دعا ربه وعاهده فقال أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. اس کے بعد مشہور واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذکر کیے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جب آپ کی قوم نے جھٹلایا, ایمان لے کر نہیں آئے, تکلیف پہنچائی, تو ایک روایت کے مطابق سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی قوم نے جو آپ سے کہا ہے اس کو سنا ہے, اور جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جو آپ کہیں, جو آپ چاہیں, اس کے مطابق وہ عمل کریں. تو پھر پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو سلام عرض کیا اور عرض کی کہ آپ مجھے حکم دیں, اگر آپ چاہیں تو میں ان کے اوپر جو دو پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ کے یہ پھینک دوں, یعنی ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پیٹھوں میں سے, یعنی ان کی اولادوں میں سے ایسے افراد پیدا کرے گا کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یعنی تکلیف پہنچانے پر پہاڑوں کا فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہے کہ دیجیے حکم کیا دیتے ہیں آپ, اگر آپ حکم دیں گے تو ہم ان پہاڑوں کو ان کے اوپر ڈال دیں گے, ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دے اور ہمیں قدرت حاصل ہو, ڈی ایس پی کی حاصل ہو جائے, شہر کے ناظم کی حاصل ہو جائے, تعلقات ہیں اس سے میرے تو میں دیکھ لوں گا اچھی طریقے سے, تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہا ہے, حکم فرمائی کہ ساری کی ساری قوم کو پیس کے رکھ دیں. فرماتے ہیں کہ نہیں, میں تو امید یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اولادوں میں سے ایسے افراد پیدا فرمائے گا کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے, یعنی جو میں دعوت لے کر آیا ہوں اس دعوت کو قبول کریں گے. ایک روایت یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان, زمین اور پہاڑوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی فرما برداری کریں. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی اور ان سے جبریل امین سے یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کو مہلت دیتا ہوں, یعنی امت دعوت کو مہلت دیتا ہوں, لعل اللہ ان یتوب علیہم, شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرمائے. تکلیف دے رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے گا تو یہ ایمان لے کر آ جائیں گے. فرماتے ہیں ولما كذبه قومه اتاه جبريل عليه السلام فقال له ان الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد امر ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال مرني بما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وروى ابن المنكدر ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله تعالى امر السماء والارض والجبال ان تطيعك فقال اوخر عن امتي لعل الله ان يتوب عليهم. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب آپ کو کسی چیز کا اختیار ملتا کہ آپ ان دو میں سے کسی ایک چیز کو لے لیں, یہ چیز یا یہ چیز, جس چیز کو چاہیں اختیار فرمائے. اب آپ علیہ السلام ہماری طرح محتاج نہیں تھے, آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے. مشقت اور سختیاں جھیلنا آپ علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا, آپ کی زندگی ہی مشکلات کو جھیلتے ہوئے, سختیوں کو جھیلتے ہوئے گزری ہے. طرح طرح کی پریشانیاں آپ مصائب حضور علیہ السلام نے دیکھے ہوئے ہیں, تو مشکل چیز کو اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن اگر آپ دو چیزوں میں سے مشکل چیز کو اختیار کرتے تو آپ کی امت مشقت کے اندر پڑ جاتی, آپ کی امت مشقت میں پڑ جاتی ہے. لہٰذا آپ ہمیشہ دو چیزوں میں جب اختیار دیا جاتا تو دونوں میں جو زیادہ آسان ہوتی اس کو اختیار فرما لیا کرتے تھے تاکہ آپ کی امت کو اس پر عمل کرنے میں آسانی رہے. اسی طرح واعظ و نصیحت, یہ بڑا جو ہے وہ اچھا کام ہے, اچھا فعل ہے. اب اچھی گفتگو کرنے والا کوئی شخص ہو، اچھا بیان کرنے والا کوئی شخص ہو، تو وہ بعض اوقات دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بھی بولتا رہے تو بندے سنتے رہتے ہیں. گفتگو اچھی ہو، باتیں بہترین ہو، نئی سے نئی باتیں پتہ چل رہی ہوں، حکمت و دانائی کی باتیں پتہ چل رہی ہوں، اس کی آواز انتہائی خوبصورت ہو، خود جو شخصیت وہ انتہائی خوبصورت ہو، شخصیت انتہائی مہربان ہو، بیان جب وہ کرے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ بولتا ہی رہے، یہ بولتا ہی رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے پیاری آواز رکھتے تھے، سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، سب سے زیادہ حکمت و دانائی کی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کا اس حوالے سے انتہائی خیال رکھتے تھے. آپ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واعظ کرنے میں ہمارا لحاظ رکھتے تھے کہ کہیں ہم پر ملال طاری نہ ہو جائے، بشریت کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر ملال طاری ہو جائے. اگرچہ کہ صحابہ کرام علی رضوان سے یہ بعید تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام مخلوق کے لیے تشریف لے کر آئے تھے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو سیرت ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کو اتنی واعظ و نصیحت فرماتے تھے کہ جتنا ان پر ملال طاری نہ ہو. ایسے وقت میں ان سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، ایسے وقت میں ان کو نصیحت کرتے تھے جب یہ ایسی حالت کے اندر ہوں کہ یہ نشاط کے اندر ہوں اور یہ ہر بات کو طریقے سے سن سکیں. ایسا نہ ہو کہ مسلسل آپ سارا دن گفتگو فرماتے رہیں تو کہیں صحابہ کرام علی رضوان پر ملال طاری نہ ہو جائے. بعض دن ایسے گزرے، جیسے آپ کے بارے میں مسلم شریف کے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسلسل آپ نے کائنات کی ابتدا سے بیان کرنا شروع کیا. دوسری نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوا، پھر بیان کرنا شروع کیا، پھر نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوا، پھر بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کے ختم ہونے تک، اور جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، یہ ساری باتیں بیان فرما دی اور صحابہ کرام علی مردوان سنتے رہے. تو گفتگو اتنی پیاری ہوتی تھی، سنتے رہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر جو ہے ان کا لحاظ فرماتے، گفتگو اتنے وقت تک فرماتے کہ ان کا نشاط ختم نہ ہو، اکتاہٹ طاری نہ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کیا کرتے تھے کہ ہر جمعرات کو تمام افراد کو واعظ و نصیحت کرتے. لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں روزانہ واعظ و نصیحت کیا کریں، فرمایا نہیں، میں وہی انداز اختیار کرتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يتخولنا بالموعظۃ مخافۃ السامۃ علینا. آگے ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایک مرتبہ ایک اونٹ پر سوار ہوئی کہ جو بڑا سرکش تھا اور آسانی سے سوار ہونے نہیں دے رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو ادھر ادھر گھمانے لگی، جیسے گھوڑے کو جانور کو قابو کرتے نا، اس انداز میں ادھر ادھر گھمانے لگی کہ جس سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس اونٹ کے اوپر سختی ہو رہی ہے، اس اونٹ پر سختی ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ علیک بالرفق، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، یعنی ہر چیز، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے کوئی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک پر مہربانی فرمایا کرتے تھے. یعنی جانور ہے تو جانور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کو تکلیف دو، اس کو بھگاؤ دوڑاؤ کہ جس کی وجہ سے یہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو، نہیں، علی کی بھی رفق، کہ تجھ پر جو ہے وہ نرمی کو اختیار کرنا ضروری ہے. بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے، چاہے جاندار ہو، چاہے بے جان ہو، انسان ہو، جانور ہو، ہر ایک کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ موجود ہیں، جس سے مخلوق میں ہر ایک کے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی واضح ہوتی ہے. درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، درخت لگانے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ درخت یہ لگائے جائیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے جان اشیاء کے پر شفقت و مہربانی ہے. جانوروں کے بارے میں کئی حدیث مبارکہ موجود ہیں. حج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مزدلفہ تشریف لے کر جا رہے تھے, جیسے بخاری شریف کے اندر ہے, تو پیچھے سے آپ نے اونٹوں کے اوپر سختی کی آواز سنی کہ لوگ ان کو جھڑک رہے ہیں اور مارنے کی آواز سنی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نرمی کا حکم دیا کہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نرمی اختیار کریں, آسانی کے ساتھ چلیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک پر مہربانی اور شفقت فرمایا کرتے تھے. ان میں سے کچھ باتیں یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں. اگلی فصل جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا انتہائی اہم پہلو ہے, اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وعدہ کر لینا تو اس کو پورا کرنا. وعدہ کرنا تو اس کا پورا کرنا, اچھے انداز میں کسی کے ساتھ وعدہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا, اس حوالے سے کچھ باتیں اگلی فصل کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس کے اندر اس کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و مہربانی میں سے حصہ عطا فرمائے, بالخصوص کل بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل